يا زهراء يا وحد عباس وجفوفا يا زهراء يا لبست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سورہ آل عمران کی ساتویں آیت آپ عزیزان محترم کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اس آیت کی روشنی میں ایک سوال کا جواب جو مخالفین کی طرف سے کیا جا سکتا ہے مکتب اہل بیت والوں پر، وہ سوال بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد اسی آیت کی روشنی میں اس سوال کا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ پہلے کی طرح توقع بھی یہ ہے کہ آپ، جیسے میں عرض پہلے بھی کیا آپ کی خدمت میں، کہ یہ کربلا، یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ ایک بڑا عظیم سکول ہے، بڑا عظیم مدرسہ ہے جس کی بنیاد امام حسین نے کربلا میں رکھی تھی. عزاداری میں شرکت کرنے والا، مجالس میں شرکت کرنے والا اگر اس نیت سے آئے، صرف اس نیت سے نہ آئے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ آخرت میں بخشا جاؤں، اگر اس نیت سے آئے کہ میں نے اس مجلس میں، اس کلاس میں، اس مدرسے میں کچھ سیکھنا ہے تاکہ جب معاشرے میں واپس جاؤں تو حسین کا سفیر بن سکوں، حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں، مجھے سننا ہے، مجھے سمجھنا ہے، اور اگر میرے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جو حسین کے سکول کے اسٹوڈنٹ کو زیب نہیں دیتی تو مجھے وہ بات اپنے اندر سے دور کرنی ہے. اگر یہ نیت لے کے انسان، اگر ہم سب یہ نیت لے کر حسین کی مجلس میں آئے تو یقین مانیے شاید کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو غیر شیعہ اس دنیا میں نہیں ملے گا. مکتب اہل بیت میں کوئی کمی نہیں ہے، عقلی ترین، فطری ترین، محبتوں سے بھرا یہ مکتب اگر ہم نے اسے سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی ہوتی، اپنے آپ کو پیغام کربلا کا سفیر سمجھا ہوتا، بنانے کی کوشش کی ہوتی، تو شاید اس دنیا کا سما آج اس طرح نہ ہوتا جس طرح ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جو سوال میں نے آپ سے عرض کیا وہ سوال یہ ہے، اگر کوئی مخالف مکتب اہل بیت کو نہ ماننے والا آپ سے سوال کرے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اتنی آیات میں یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا، تبیاناً لکل شیء، قرآن مجید ہر چیز کا واضح بیان کرنے والا ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، خاص طور پر ہدل للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھے اور مضبوط اور بغیر شک والے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. یہ سب کچھ جب اللہ نے فرما دیا تو اب قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم قرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں. ویسے بھی تو اللہ ہم ہی سے کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے. یہ سب آیات پڑھ کر اگر وہ سوال کرے کہ جب اللہ نے، پھر ایک اور آیت کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم قسم کھاتے ہیں ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو تم میں سے ہے کوئی جو اس سے نصیحت لے؟ تو جب قرآن اتنا واضح ہے تو پھر اب کسی اور کی کیا ضرورت؟ پھر یہ جو تم شیعہ حدیث ثقلین، حدیث ثقلین، قرآن و اہل بیت، قرآن و اہل بیت کہتے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو حسین کا شاگرد کیا کرے گا؟ بشرطے کے شاگرد ہو، بشرطے کے حدیث ثقلین اس کی روح میں اتری ہوئی ہو، اور اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، تو وہ قرآن کی اسی آیت کے ذریعے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس مخالف کو بڑا زبردست جواب دے گا. آیت سنیں گے، هو الذی، سورہ آل عمران آیت نمبر 7، هو الذی، وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر کتاب نازل کی، یعنی اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اللہ، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی. لیکن اس کتاب کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ بتانا چاہتا ہے خدا. منہ آیات محکمات، میری اس کتاب کی کچھ آیات کو میں کہہ رہا ہوں وہ محکمات ہیں. وَهُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، یہ آیات محکم، یہ محکمات، یہ ام الکتاب ہیں، یہ کتاب کی جڑ ہیں، یہ قرآن کی بنیاد ہیں، یہ واضح اور روشن ہیں. لیکن ایک اور طرح کی آیات بھی اسی قرآن میں موجود ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات، آ چکے، مجھے مختصر وقت میں تمام کرنا ہے، لہذا انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھوں گا، بعد میں اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. صرف فرمایا صرف آیات محکم نہیں ہیں، بالکل روشن، جن کا اور کوئی معنی تصور نہ کیا جا سکتا ہو، انہیں کہا جاتا ہے محکم. اللہ نے فرمایا کہ صرف آیات محکمات نہیں ہیں قرآن میں، وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات، ایک اور قسم بھی آیات کی اسی قرآن میں موجود ہے. انہیں خدا نے کیا نام دیا؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات، انہیں کہا متشابہات. یہ دو لفظ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا، محکمات اور متشابہات، یہ پلورل ہے، جمع ہے. اس کا واحد کیا ہوگا؟ اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ محکمات کا واحد ہے محکم، اور متشابہات کا واحد ہے متشابہ. محکم کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، ایسی چیز جو بالکل بالکل مستحکم ہو، مضبوط ہو، اور جب کوئی اس کو پڑھے یا اس کو سنے تو فقط ایک معنی اس کے ذہن میں آئے اور کسی دوسرے معنی کی گنجائش نہ بنتی ہو، کسی خرابی کرنے والے کے لیے، کسی ٹیڑے پن رکھنے والے کے لیے. لیکن ایک دوسرا گروہ بھی اللہ فرماتا ہے قرآن میں موجود ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات، لیکن کچھ آیات میرے قرآن میں ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں. متشابہ کس آیت کو کہا جاتا ہے؟ کہ اگر کوئی مرض رکھنے والا کسی سادہ انسان کو گمراہ کرنا چاہے اس آیت کے ذریعے، اس کو کہ جس کا قرآن سے رابطہ نہ ہو، جس کا قرآن کے ساتھ تمسک نہ ہو، اگر وہ اسے گمراہ کرنا چاہے، تو کچھ آیات قرآن کی ایسی ہیں کہ جن سے چند معنی نکل سکتے ہیں. عجیب بات ہے، یا اللہ تو نے ایسی کتاب کیوں بھیجی جس کی آیات کے چند معنی نکل سکتے ہیں؟ آسانی نہ ہوتی کہ تو ایسی کتاب بھیجتا جس کی کسی آیت کا اور معنی نہ نکل سکتا. یہ بڑی دقیق بات ہے، یاد رکھیے گا. بعض لوگ اس کو بہانہ بناتے ہیں اور بنا کر کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ بھی غلط ہے. جو یہ کہے کہ آیات متشابہ چونکہ قرآن میں موجود ہے اور ان کے کئی معنی نکلتے ہیں ہمیں کیا پتہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. ہاں کچھ فنکار لوگ آغاز اسلام سے لے کر اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک خدا جانتا تھا، خدا کو علم تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو اپنی چرب زبانی سے قرآن کے لفظ میں تحریف نہیں کر سکیں گے لیکن قرآن کے معنی میں ایسی تحریف کریں گے جس کی وجہ سے اس امت کو گمراہ کر سکیں. لہذا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے ایک بہترین بندوبست کر دیا، اور وہ بندوبست کیا تھا؟ وہ وہی تھا کہ جو اللہ کے نبی نے اپنے بعد اپنی امت کو ثقلین کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا. مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. کسی بھی ملک میں، کوئی بھی ملک جب وجود میں آتا ہے، تشکیل پاتا ہے، تو اس ملک میں رہنے والوں کے لیے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ایک قانون بنایا جاتا ہے، ایک لا، ایک قانون، ایک قاعدہ یہ بنایا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر آنے والے افراد، یہاں رہنے والے افراد اس قانون کو فالو کریں گے. لیکن جو قانون بنا رہا ہوتا ہے وہ جتنی بھی دقت کر لے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو تیز ہوں گے اس قانون کی بعض شکوں سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کریں گے اور کہیں گے اس سے مراد یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. لہذا وہ گورنمنٹ، وہ باڈی، وہ کمیشن کہ جو اس قانون کو بناتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک اور باڈی تشکیل دیتا ہے ہر زمانے کے لیے. وہ ایک اور باڈی تشکیل دیتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ لکھا ہوا قانون پیش کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو اگر اس کی، توجہ فرمائیے گا، اگر اس کی کسی بھی شک کے بارے میں، اگر اس کے کسی بھی سینٹنس اور جملے کے بارے میں، حتیٰ اس کے کسی لفظ کے بارے میں اس ملک کے رہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو جائے یا انہیں سمجھ میں نہ آئے یا آپس میں جھگڑنے لگے، ایک کہے اس کا معنی یہ بنتا ہے میری مرضی کا، دوسرا کہے اس کا معنی یہ بنتا ہے میری مرضی کا، تو پھر دونوں کی بات حجت نہیں ہوگی. یہی باڈی کہ جو اس قانون کو بنا رہی ہے، اسی باڈی نے ایک اور کمیشن بنایا ہے، چند افراد کو معین کیا ہے کہ اختلاف کی صورت میں تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اس کمیشن کی طرف رجوع کرو، جو اس لفظ کا معنی یہ بتائیں گے وہ تمہارے لیے حجت قرار پائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا میں جا رہا ہوں اور تو اپنے بعد تمہارے اندر اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ کا نبی جانتا تھا، اللہ اپنے نبی کو بتا چکا تھا کہ کچھ دلوں میں مرض رکھنے والے قرآن مجید کی آیات، چونکہ قرآن مجید کی آیات زبان سے بولیں گی تو نہیں نا، اس قرآن صامت کو دلوں میں مرض رکھنے والے گروہ کے مقابلے کے لیے ہر زمانے میں ایک قرآن ناطق بھی چاہیے. اس قرآن صامت کو ایک قرآن ناطق چاہیے تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ خرابی نہ کر سکے. لہذا کیا فرمایا؟ سنیے گا، اب ذرا سنیے گا، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے اے نبی جس نے یہ کتاب آپ پر نازل کی، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں کچھ آیات محکم ہیں، یہ کتاب کی بنیاد ہے، یہ بالکل واضح ہے، و اخر متشابہات، لیکن کچھ متشابہات ہیں جن سے اور معنی بھی غلط لوگ نکال سکتے ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، توجہ فرمائیے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اور پس وہ لوگ، وہ گروہ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو خرابی کے منتظر ہے، جو اللہ کے نبی کے جانے کے منتظر ہے، کس زمانے کے بارے میں کہہ رہا ہے قرآن؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اے نبی تیرے اسی زمانے میں وہ افراد کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ انتظار میں ہیں، وہ کسے فالو کر رہے ہیں، وہ کس بات میں غور کر رہے ہیں کہ متشابہ آیات سے کس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا، کس لیے؟ کس لیے متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تاکہ اس معاشرے میں، تیری امت میں فتنہ برپا کر سکے. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اپنے پاس سے ان آیات کی تعویل کر سکے اور کہہ سکے کہ اس سے اللہ کی مراد یہ تھی. اب قرآن تو صامت ہے اور عوام بھی سادہ ہے، کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جیسے یہ قرآن صامت ہے، کچھ قرآن ناطق بھی تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر کہیں پر دیکھو کہ قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کسی میں اختلاف ہو گیا، کسی عالم علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا، حتیٰ میرے صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب اللہ کے نبی نے حدیث ثقلین کا ارشاد فرمایا، سننے والے کون تھے؟ انہیں امت کیا کہتی ہے؟ صحابہ کرام. بس صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں اور آپ تو بعد میں آئے نا. اللہ کے نبی کا ہر خطاب سب سے پہلے کس کی طرف ہے؟ صحابہ کرام کی طرف. لہذا صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کرنا ہے، نہیں کہنا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے. کیوں نہیں کہنا؟ اس لیے کہ اس کتاب میں کچھ آیات متشابہ ہیں. خرابی کرنے والے شیطانی گروہ منافقین، جس کی طرف خود قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اے نبی آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، آپ کے آس پاس بہت سے لوگ منافق ہیں، بہت سے لوگ منافق ہیں. لہذا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے اس دنیا کو ظاہری طور پر چھوڑنے سے پہلے پہلے اپنی امت کو جہاں قرآن صامت دے کر جا رہے ہیں، وہاں اللہ کی طرف سے اس امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہر زمانے کے لیے انہیں قرآن ناطق بھی دے جائیے، جو اس قرآن میں اختلاف کی صورت میں صحیح فیصلہ کر کے بتائے، صحیح فیصلہ کر کے بتائے کہ اس آیت سے یہ مراد ہے، اس بات سے، اس لفظ سے یہ مراد ہے، تاکہ فتنہ ختم ہو جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد وال محمد. اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، امت نے حدیث ثقلین کو بھلا دیا. کل کی مجلس میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ایک پاکستان کی سیاسی، اسلامی سیاسی پارٹی کے ایک نمائندے کا کال آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا، جو یہ فرما رہا تھا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگرچہ کوئی ظلم کر کے بھی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو ایک مسلمان اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتا، ایک مسلمان اس ملک میں رہنے والا اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتا. یہ وہ چیز تھی جس سے اللہ اور اس کا رسول روکنا چاہتے تھے. قرآن موجود ہے نا، قرآن پڑھتے ہیں، سال میں کئی بار ختم کیا جاتا ہے، کئی بار اس قرآن کو طوطوں کی طرح، پیرٹس کی طرح رٹا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں افراد طوطوں کی طرح قرآن کو رٹ رہے ہیں، لیکن در اہل بیت پر نہیں جھکے. خداوند عالم نے ہر ظالم اور فاسق کے در پر جھکا دیا. جو در اہل بیت پہ نہ جھکا، جو در علی پر نہ جھکا، جو در رسول تھا، اللہ نے کہا اگر تم ایسا کرتے ہو، تم در حسن پہ نہیں جھکے، تم در حسین پہ نہیں جھکے، تو پھر اللہ کا بدلہ بھی سن لو. جب تک اس گناہ کی توبہ نہیں کرو گے، جب تک دل سے حسین سے معافی نہیں مانگو گے، جب تک سب یہ اقرار نہیں کرو گے کہ اے حسین تو سچا تھا، قرآن کی صحیح تفسیر بتانے والا تو تھا، اپنے زمانے میں یزید کے خلاف قیام کرنے کا جو تو نے حکم بتایا تھا، اس زمانے میں قرآن کا وہی حکم تھا، تو ناطق کے قرآن تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب تک، خدا نے فرما دیا زبان حال سے کہ جب تک یہ امت اس جرم سے توبہ نہیں کرتی، اس وقت تک، کیونکہ اس نے حق کے در پر سر نہیں جھکایا تھا، ساری زندگی فاسقوں اور فاجروں کے سامنے سر جھکاتے رہے. لہذا اس امت کے درد کا درمان دعاؤں سے نہیں ہونے والا، یا اللہ ہمیں ظالموں سے نجات عطا فرما، نہیں. مولا حسین فرما گئے تھے میرا ساتھ نہیں دو گے میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، میں اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے نکلا ہوں۔ تم کیوں اندھے ہو گئے ہو؟ تمہیں کیوں شریعت پامال ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ تمہاری آنکھیں کدھر ہیں؟ تمہارا شعور کدھر ہے؟ وہ جیسے قرآن نے کہا کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، تمہارے دل کیوں اندھے ہو گئے؟ تمہیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی تھی، میرے نانا کے پیغام کی وجہ سے ملی تھی، آج تمہیں اپنے باپ کی عزت کا خیال ہے لیکن تمہیں اللہ کے دین کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر میرا ساتھ نہیں دو گے تو اللہ تم پر ایسوں کو مسلط کرے گا کہ جو تم پر رحم نہیں کریں گے، اور پھر تمہارے نیک لوگ دعا مانگیں گے، رو رو کر خدا سے دعائیں مانگیں گے کہ خدایا ان سے نجات دلا، لیکن اللہ تمہیں ان سے نجات عطا نہیں کرے گا، اللہ تمہیں ان سے نجات عطا نہیں کرے گا۔ امت نے حسین کا ساتھ نہ دیا، امت نے حدیث ثقلین کا معنی نہ سمجھا۔ میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا، برادران محترم، بزرگان محترم، چاہے آپ نوجوان ہیں چاہے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کربلا کے مدرسے میں جوان بھی موجود تھے اور سفید بالوں والے بزرگ بھی موجود تھے۔ جو بزرگ ہیں وہ ان بزرگوں کو ذہن میں لائیں، اور جو جوان ہیں وہ کربلا کے جوانوں کو ذہن میں لائیں، اور جو بچوں والے ہیں وہ اپنے بچوں کو کربلا کے بچوں کی تربیت کریں۔ اگر دوسروں نے دامن اہل بیت چھوڑ دیا اور امت کی رسوائی اور تنزل کا سبب بن گئے دنیا میں، تو ذرا ہم بھی اپنے گربانوں میں جھانکیں کہ جو دوسرا حصہ تھا اس حدیث کا، اللہ کی کتاب میری اور آپ کی زندگیوں میں قرآن کو کتنا عمل دخل ہے، قرآن مجید کس انداز میں پڑھا جاتا ہے، آیا اسی انداز میں کہ رمضان کا مہینہ آیا ہم نے گرد و غبار سے بھرے ہوئے قرآن ڈھونڈنا شروع کیا جس کو سال بھر دیکھا تک نہیں تھا؟ معصومین نے بتایا یہ قرآن جو تمہارے گھروں میں پڑا رہتا ہے قیامت کے دن تمہاری شکایت کرے گا، وہ اللہ کا نبی جس کی شفاعت کے منتظر ہو قیامت کے دن قرآن کے ساتھ رابطہ نہ رکھنے والوں کی شکایت کرے گا۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، قیامت کا دن ہوگا، امت انتظار میں ہوگی ہمارا رسول آئے ہماری شفاعت کرے، لیکن قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے اللہ کا نبی تشریف لائے گا اور آ کر کچھ لوگوں کی اپنی امت میں سے شکایت کرے گا، فرمائے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ میں نے بڑی محنت سے یہ دین ان تک پہنچایا، اے اللہ میرے حسین نے بڑی محنت سے یہ دین ان کے لیے بچایا، لیکن انہوں نے جس قرآن کو میرے حسین نے بچانا چاہا، یہ حسین کا نام تو لیتے رہے لیکن انہوں نے قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل نہیں کیا، یہ اخباریں تو بڑے شوق سے پڑھتے تھے، یہ رسالے، ڈائجسٹ بڑے شوق سے، ناولز بڑے شوق سے پڑھتے تھے، یہ ٹی وی چینلز پر پروگرامز تو بڑے شوق سے دیکھتے تھے، لیکن ان کے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی رہتی تھی، ان کی مسجدوں میں اللہ کی کتاب پڑھی رہتی تھی، یہ اس کو لفٹ بھی نہیں کرواتے تھے، اور اگر کبھی رمضان کا مہینہ آتا بھی تھا تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن کو اٹھاتے تھے اور بغیر سوچے سمجھے کچھ لفظوں کی تکرار کرتے تھے اور پھر گھر چلے جاتے تھے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے کہ ہمارے اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہمارے لیے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے۔ لہذا قرآن کہتا ہے اللہ کا نبی شکایت کرے گا، اور یاد رکھیے گا اس پاک جگہ پر بیٹھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کائنات کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، آپ نے جو کچھ سنا ہو سب غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اللہ کا نبی یہ شکایت کرے گا، اور کسی پرائے کی نہیں اپنی امت کی شکایت کرے گا قرآن کے بارے میں، اور ہم کسی دوسرے کو امت کا حصہ سمجھے یا نہ سمجھے، مکتب اہل بیت کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنے والے، اپنے آپ کو شیعہ کرنے والے، وہ تو سچے امتی ہونے چاہیے نا اللہ کے نبی کے۔ لہذا اللہ کا نبی کیا فرمائے گا اپنی قوم کے بارے میں، یا رب، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، ان قومی، یقیناً میری قوم نے، مجھے ماننے والوں نے، میرا کلمہ پڑھنے والوں نے، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ایک امت کے گروہ کی یہ شکایت ہوگی، انہوں نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا، انہوں نے میرے حسین کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا. لیکن دوسرے گروہ کی بھی شکایت ہوگی، خدایا انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اگر یہ قرآن سے تمسک کرتے تو دنیا میں تو انہیں عزت عطا کرتا، میں تیرا کامل دین انہیں دے کر آیا تھا، جس پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی عزتیں پاتے، آخرت میں بھی سرخرو ہوتے، لیکن انہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا. ان کو اور بہت سی چیزیں مل گئی تھیں، کئی فلمیں تھیں دیکھنے کے لیے، کئی گانے تھے سننے کے لیے، کئی کام تھے کرنے کے لیے، قرآن مجید صرف ثواب لینے کے لیے تھا، تو نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ان کو ثواب کا چکر پڑ گیا، ایسے پڑے ثواب کے چکر میں کہ تیرے پیغام کو سننا ہی بھول گئے، تیرے پیغام پر غور کرنا ہی بھول گئے. اور جب بھول گئے، کچھ نے اہل بیت کو چھوڑ کر ظلم کیا، کچھ نے قرآن کو چھوڑ کر ظلم کیا. یاد رکھیے، بار بار میں کہہ رہا ہوں اور آخری بات یہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا انہوں نے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اور جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا انہوں نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا. چونکہ یہ جہاں ہوں گے دونوں اکٹھے ہوں گے، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. جو انہیں جدا سمجھتا ہے بیچارہ گمراہ ہے، اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، اس کو بتایا صحیح نہیں گیا. خدا سے دعا ہے کہ ہماری محفلوں میں قرآن کا ذکر بھی اسی شان و شوکت سے ہو، قرآن سمجھنے کی محفلیں بھی اسی زور و شور کے ساتھ برپا کی جائیں کہ جیسے ہم باقی محفلیں برپا کرتے ہیں. تب ہمارے مذہب کو، تب ہمارے مکتب کو اس پر لگنے والی وہ تمام تر تومتیں خداوند عالم ان کو دھو دے گا. دشمن اپنا سبو لے کر رہ جائیں گے کہ جو آج ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں. آپ سنتے ہیں نا، آپ نہیں سنتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ ہمارا تو روز کا کام ہے اعتراض سننا اور اعتراضوں کے جواب دینا. آپ کو شاید تعجب ہو، ایک جگہ پر مجھے درس دینے کے لیے، مجلس کے لیے، ایک شیعہ مومن فوت ہوا، اپنے علاقے کا معروف آدمی تھا پاکستان میں، مجھے مجلس میں بلایا گیا خطاب کرنے کے لیے. مجھے معلوم تھا یہاں پہ اہل سنت وہابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی داڑیاں بھی نظر آ رہی تھی، وہ بڑی سیاسی شخصیت تھی. مجھے بتایا گیا تھا کہ سب آئیں گے. میں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، درمیان میں اسے اس کا ترجمہ بیان کیا، فقط ترجمہ بیان کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں شیعہ سنی میں اختلاف ہو، کوئی بات ہی ایسی نہیں کی. بہت سے تبصرے ہوئے سنیوں کی طرف سے اس مجلس پر، ان میں سے ایک تبصرہ یہ تھا جو میرے اور آپ کی آنکھیں کھولنی چاہیے جس تبصرے کو. انہوں نے آ کر بانیان سے کہا کہ یار آپ لوگ شیعہ ہو اور آپ نے درس کے لیے سنی کو بلایا ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں نا کیوں کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ سید ہے، شیعہ ہے جدی پشتی. کہا شیعہ ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، قرآن کی آیات کا ترجمہ کر کے سناتا ہے. خدا کی قسم ایک لفظ بھی غلط بیان نہیں کر رہا آپ. کیا وجہ ہے؟ اللہ کی کتاب کیوں غائب ہے سوائے گنتی کی چند آیات کے جس پر ہمیں جنت ملتی ہے؟ انما ولیکم اللہ واتی اللہ واتی الرسول یا ایوہ الرسول بلغ الیوم اکملت لکم دینکم ویطعمون الطعام علی حبہ. بس یہ چند آیات، اس کے آگے پیچھے قرآن کہاں گیا؟ وہ اوروں کے لیے، وہ غیروں کے لیے نہ، نہ نہ، مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے. اگر حسین کا درد سمجھنا چاہتے ہیں تو وہی درد ہے جو قرآن کا درد ہے. اگر اللہ کے نبی کے درد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آج اگر حسین کے مصائب ہیں تو یہ بھی حسین کے مصائب ہیں کہ جس قرآن کو وہ بچا کے گیا کہ اس میں کوئی تحریف نہ کر سکے، حق بتا کے گیا، اسلام بچا کے گیا، اس پر عمل کرنے والے کدھر ہیں؟ اس قرآن کو سینوں سے لگانے والے کدھر ہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ جب بنو امیہ کے جاسوسوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ ان سے کہا جاتا تھا تم نے شیعوں کو ڈھونڈنا ہے تاکہ شیعوں کو پکڑا جا سکے، اہل بیت کے شیعوں کو پکڑا جا سکے. سنیے گا ذرا اور عبرت لیجئے گا. بنو امیہ اور بنو عباس اپنے جاسوسوں کو ٹریننگ دیتے تھے، شیعوں کی صفات بتاتے تھے کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں، پکڑے نہیں جائیں گے، اگر ان کو پکڑنا چاہتے ہو تو راتوں کو چھپ کر شہر میں نکلنا، جن گھروں سے سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہو جان لینا کہ زیادہ چانس یہ ہے کہ شیعوں کا گھر ہوگا۔ جن گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز زیادہ آتی ہو سمجھ جانا یہ شیعوں کا گھر ہوگا۔ آج کے جاسوس شیعوں کو ڈھونڈنا چاہے تو یہ نشانی بتائیں گے؟ حسین آج بھی مظلوم ہے۔ سب سے پہلے میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے حسین کی مظلومیت، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا جو میری مدد کرے؟ اس دنیا کی چمک دمک سے نکل کر قرآن مجید کو سینے سے لگانے والا، قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے والا، درد حسین کو سمجھنے والا۔ میں نے کہا نا قرآن و کربلا، قرآن و کربلا جدا نہیں ہے، قرآن کا حکم تھا جس کی اطاعت کی گئی کربلا میں۔ جسے قرآن کا معلوم نہیں ہے اسے کربلا کی روح کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ یہی حسین تھا جس نے کربلا میں اپنے سر کو کٹا دیا اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد شجاع بھائی یہاں پر تشریف لائیں گے۔ بڑا مظلوم ہے حسین اور حسین کے سارے گھر والے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ہم اس زیارت میں یہی پڑھتے ہیں، بار بار کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، اے کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے۔ فنفوز فوزا عظیما، تو وہ بڑی کامیابی جس پر آپ پہنچے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ پہنچ جاتے۔ لیکن آیا کربلا کا پیغام آج نہیں ہے؟ آج بھی ہے کربلا کا پیغام۔ جب آخری وقت ہے حسین کا، ذرا ایک دفعہ اپنے دلوں کو، اپنے تصور کو کربلا میں لے جائیے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے نا کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کا نبی اس کے استقبال کے لیے آتا ہے، جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو جناب زہرا اس کے استقبال کے لیے آتی ہیں، علی مرتضیٰ اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ تو بھلا سوچئے، جب حسین اس ظاہری دنیا کو چھوڑ رہے تھے تو بھلا حسین کے نانا ان کے استقبال کو نہیں آئے ہوں گے؟ بھلا حسین کی والدہ کو اپنے ساتھ نہیں لائے ہوں گے؟ حسین کے بابا کو بھلا اپنے ساتھ نہیں لائے ہوں گے؟ لیکن میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، یہ آنے والے سب بزرگ ہیں، حسین ان کا بیٹا ہے، حسین نبی کا نواسا ہے، حسین نے بھی استقبال کے لیے تیاری کی ہے۔ ظاہر ہے جب بڑے آئیں تو چھوٹوں کو استقبال کرنا ہوتا ہے، لیکن حسین کیسے استقبال کرے؟ حسین کے سینے پر وہ پلید سوار ہے جس کا خنجر حسین کے گلے پر ہے۔ یا رسول اللہ، ذرا دیکھیے آپ کے نواسے نے آپ کے استقبال کی کیسے تیاری کی ہے۔ حسین نے غسل کیا ہے، تیاری کی ہے آپ کے استقبال کی، لیکن کس سے غسل کیا ہے؟ پانی تو حسین کا بند کر دیا گیا تھا، اپنے خون سے حسین نے غسل کیا ہے۔ لیکن صرف غسل نہیں کیا، آپ کے استقبال کے لیے اپنی آرائش کی ہے، ایک زیور پہنا ہے، حسین کے سینے پر تیروں کا زیور ہے، حسین کے سینوں پر سینے پر تلواروں کے زخموں کا زیور ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔